نعت شریف کے اشعار ہیں ہمارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے. پھر گنبد خضرا سے منور ہوئے ہیں ہم, رب کے کرم سے آج ہم دائرے حرم, رب کے کرم سے آج ہم دائرے حرم, کعبہ در ہے اور ہے دیوار مسجد,
مسجد
اشار سے گرمی پیدا ہوتی ہے نا یا نہیں ہوتی ہے؟ آگ لگ جاتی ہے، آگ لگانے والے اشار ہیں، اللہ کی عشق و محبت کی آگ لگ جاتی ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس روشنائی سے علماء کرام دین کی کتاب لکھتے ہیں وہ روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جاوے گی. فائدہ، لیکن یہ سب فضائل اخلاص والے اہل علم کے لیے ہیں، ورنہ اگر اس نیت سے علم دین پڑھے کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، اب یہ نظرانے دیں، بزرگ سمجھیں، تو ایسے ریاکار علماء کے لیے سخت وعید ہے. مشکات کی حدیث ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 بار خود پناہ مانگتی ہے، اس میں ریاکار علماء داخل ہوں گے. اللہم احفظنا. اور صاحب اخلاص بدون اللہ والوں کی صحبت کے ملنا مشکل ہے، لہذا اہل علم حضرات کو نہایت اہتمام سے اہل اللہ کی صحبت میں اور ان کی مجالس میں بار بار حاضری دینی چاہیے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور بار بار اپنے قلب میں اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ میں کس لیے علم دین پڑھ رہا ہوں اور میں کس لیے واعظ کہہ رہا ہوں. زبان سے بھی کہہ لے، اے اللہ، میں صرف آپ کی خوشنودی کے لیے علم دین پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں. مخلوق عاجز ہے، نفع نقصان جس کے قبضے میں نہیں، اس کی خوشنودی ہمارے کس کام آئے گی؟ تحصیل اخلاص کے لیے. آگے روایت ہے کہ ایک حکایت حضرت اقدس پھولپوری اعظم گڑھی رحمتہ اللہ علیہ نے سنائی تھی کہ ایک لڑکی کو محلے کی سہیلیوں نے رخصتی کے وقت خوب لباس اور زیورات سے سنوارا اور کہا، بہن، تم تو اب بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہو. اس نے کہا کہ تمہاری نگاہ میں اچھے لگنے سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ جب شوہر دیکھ کر اپنی نگاہ سے مجھے پسند کر لے تب میرا بھلا ہوگا. اس حکایت کو سنا کر حضرت اقدس پھولپوری رحمہ اللہ تعالی خوب روئے اور ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کسی کی تمام لوگ تعریف کریں، کچھ نفع نہیں جب تک کہ میدان محشر میں مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا کا انعام عطا فرما دیں گے، تب اصلی کامیابی ہوگی. بس ہر وقت بندے کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. اخلاص ہے، بس ہر وقت بندے کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کا خیال رکھنا ہی اخلاص ہے. اس کے باوجود پھر بھی اگر وسوسہ آئے تو یہ ریا کا وسوسہ ہے، ریا نہیں. جیسے مکھی کبھی آئینے کے اوپر ہوتی ہے مگر اندر معلوم ہوتی ہے. اخلاص کے لیے اور شرک خفی سے بچنے کے لیے حدیث پاک کی یہ دعا بھی کرتا رہے, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا فانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں صبح شام کی دعائیں ہیں, اس میں بھی ہے تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے حدیث پاک میں بشارت ہے کہ وہ خفی ریا سے بھی محفوظ ہوگا. طلباء کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے اور احادیث مذکورہ کا گاہ گاہ مذاکرہ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا, یعنی قلب میں طالب علم دین کا اور جملہ اہل علم حضرات کا اکرام پیدا ہوگا. اور اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جو شخص اہل علم کا اکرام نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے فلیس منا کہ وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے راستے پر نہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قطع تعلق کا اظہار فرمایا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت علم اور اہل علم کو کفر فرمایا ہے. اہانت علم اور اہل علم کو, یعنی اہانت علم اور اہانت اہل علم کو کفر فرمایا ہے, یعنی ان کو اس لیے گالیاں دینا کہ وہ حاملین علم دین ہیں کفر ہے. ایسے شخص کو دوبارہ مسلمان کر کے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے اور سزا ان جلا وطن کرنا چاہیے, اگر دوبارہ مسلمان نہ ہو تو شرعاً اسے قتل کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے سامنے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مشورے کے لیے آتا تھا رشتے کے لیے, تو جیسے ہی بہت سی کمزوری انسان میں ہوتی ہیں, کسی کے داڑھی نہیں ہے, کسی کو ٹخنے چھپاتا ہے یا اور کوئی اس میں دینی کمزوری ہے, حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سب پہ برداشت فرماتے تھے, لیکن جہاں معلوم ہوتا تھا کہ علماء کو برا کہتے ہیں منع کرتے تھے کہ ہاں ہرگز مت کرو. بہت خطرناک بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بدگمانی سے متعلق, بدگمانی سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. بدگمانی سے بچنے کے لیے اکابر کا یہ ملفوظ یاد رکھے کہ ہر نیک گمان پر بغیر دلیل ثواب ملے گا, کیونکہ مومنین کے ساتھ نیک گمان کا حکم حدیث شریف میں موجود ہے, اور ہر بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل پیش کرنا پڑے گی. تو خواہ مخواہ کیوں مواخذے کی آفت خریدے, اور حسن ظن سے محبت اور تعلقات میں مضبوطی رہتی ہے جس سے اجتماعی کاموں میں بڑی مدد ملتی ہے, اور بدگمانی سے افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے جس سے اجتماعی طاقت پاش پاش ہو جاتی ہے, اور ناقابل تلافی نقصان بغیر کسی حقیقت کے محض بدگمانی سے دین کو پہنچ جاتا ہے, اور یہ تمام وبال بدگمانی کرنے والے کی گردن پر ہوگا. جتنا نقصان ہوگا اختلاف ہوگا اس کا گناہ بھی بدگمانی کرنے والے کی گردن پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ملفوظات تو خاص طور پر اہل علم حضرات کے لیے ہیں, مدارس کے لیے ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر کس قدر جو ہے سبق ہے, کیونکہ گھروں کے اندر جھگڑے اور اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں اسی بدگمانی کی وجہ سے, اور شیطان کا بہت ہی محبوب مشغلہ ہے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانا اور جو ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنا, یہاں تک کہ ان کی جدائی کرا دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, حدیث شریف میں ہے یہ سب اس کی تشریح, کہ میاں بیوی میں ایسا اختلاف ہو گیا کہ شوہر نے غصے میں کچھ کہہ دیے ایسے نامناسب الفاظ جس سے نکاح ٹوٹ گیا, لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا, پھر عمر بھر وہ حرام کاری کرتے ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ شیطان کا اونچا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت اقبال حردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ناکارے سے ارشاد فرمایا کہ میں اب بیعت کرتے وقت غیبت اور بدگمانی اور بدنگاہی نہ کرنے کا بھی عہد لیتا ہوں. اور فرمایا جو شخص صرف ان تین گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ سب گناہوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جائے گا. غیبت, بدگمانی اور بدنگاہی, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے اصلاح کی اور تزکیے کی فکر نصیب فرمائے. سبحان اللہ, عجیب حکیمانہ ارشاد ہے, عمل کریں اور لطف سے دو جہاں حاصل کریں, اور وہ بھی مفت میں. عمل کریں اور لطف دو جہاں حاصل کریں اور وہ بھی مفت میں. اللہ والوں سے اسی طرح ایک دو منٹ کی صحبت میں ایسے گل کی باتیں مل جاتی ہیں کہ جو سو برس کی ریاضت و مجاہدے سے بھی نہیں ملتی. سبحان اللہ. بے شک اسی لیے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر سب سال اطاعت بے ریا. اولیاء اللہ کی تھوڑی صحبت بھی سو برس کی بے ریا اطاعت والی عبادت سے افضل ہے. شیطان 1000 سال کی طاعت بے ریا رکھتا تھا، لیکن کسی کامل کی صحبت نہ پانے سے اپنے ہی نفس کے تکبر سے ہلاک ہو گیا. حضرت حکیم الامت تانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو شیطان نے گمراہ کر دیا، مگر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو بات یہی ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. بس اب وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی جس میں نفس کو سب سے بڑا دشمن ارشاد فرمایا گیا ہے. خلاصہ یہ کہ آپس میں بغیر شرعی دلیل ہرگز بدگمانی اور غیبت نہ کرنی چاہیے، اس سے نہایت راحت اور پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے اور فراغ قلب سے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو، ارشادات کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً جیسا حضرت رہت لیتے ہیں غیبت اور بدگمانی اور بدنگاہی، ان تینوں خبیث گناہوں سے اللہ تعالی میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمرہ کے لیے سبق ہے اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، معاشرت کی چند سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفعلی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے حلیہ مبارک میں یہ روایت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے، اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں. بس انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، نظروں میں معظم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد آدمی سے تو قد قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے اور دراز قد سے قامت میں کچھ کم تھے۔ سبحان اللہ، سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلاں تھا، منہ سر سیدھے قدرے بلدار تھے، اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں۔ یعنی ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصداً مانگ نکالا کرتے۔ آپ کے منہ سر نرم گوشت سے تجاوز کر جاتے تھے جبکہ آپ کے بالوں کو بڑھائے ہوئے ہوتے۔ آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی، ابرو خمدار بالوں سے پر تھی اور باہم پیوستہ نہ تھیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ غصے میں ابھر جاتی تھی۔ بلند بینی تھی، بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا کہ جو شخص تعمل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے۔ ریش مبارک بھری ہوئی تھی، پتلی خوب سیاہ تھی، رخسار مبارک سبک تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ نہ تھا نہ یہ کہ زیادہ فراخ تھا۔ دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں ذرا ذرا ریخیں تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے تصویر کی گردن خوبصورت تراشی جاتی ہے، صفائی میں چاندی جیسی تھی، بدن جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور کسا ہوا تھا، شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا اور سینہ قدر ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان قدر اوروں سے زائد فاصلہ تھا، جوڑ تر کی ہڈیاں کلا تھیں، کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا، سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی اور ان بالوں کے سوا فدیائن وغیرہ پر بال نہ تھے، البتہ دونوں بازو اور شانوں اور سینے کے بالائی حصے پر مناسب مقدار سے بال تھے۔ کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی فراخ تھی، کفین مبارک اور قدمین مبارک پر گوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، یہ راوی نے بلند کہا ہے، اس کا بھی وہی حاصل ہے۔ اعصاب آپ کے برابر تھے، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے کہ چلنے میں زمین کو نہ لگتے تھے، قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے ڈھل جاتا، یعنی میل کچیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے، چکنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگا رہتا، جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم مبارک اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں، جب کسی کروٹ کی طرف کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، یعنی کنہکیوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی، نگاہ نیچی رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک زیادہ رہتی۔ یا رب صلی وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير اللهم عافنا في قدرتك وارغلنا في رحمتك وقض اجلنا في طاعتك واختم لنا بخير اعمالنا واجعل ثوابه الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمته.